الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومنهم من يستمع إليك اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتی اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں قالوا للذین اوت العلم تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ماذا قال آنفا ان صاحب نے ابھی ابھی کیا کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور جنہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا والذین اہتدوا اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے زادہم ہدن انہیں اللہ تعالی شانہ نے ہدایت میں بڑھایا وآتاہم تقواہم اور انہیں ان کا تقویٰ دیا فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے فقد جاء اشراتها تحقیق کہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم جب وہ یعنی قیامت ان کے پاس آئے گی تو ان کے لیے ان کا نصیحت پکڑنا کہاں سے ہوگا ان آیات سے پہلی والی آیتوں میں مؤمنین کا اور منکرین کا تذکرہ تھا. اس آیت کے بالکل شروع میں منکرین کا جو اعلیٰ فرد ہے, منکرین کی جماعت میں سے وہ جماعت جو بہت اونچے درجے کی منکر ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جو کہ منکرین ہی کی ایک جماعت ہے مگر منکرین کی اعلیٰ درجے کی جماعت, وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس طبقے کی بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ شانہ منکرین اور اللہ تعالیٰ شانہ اور اللہ تعالیٰ شانہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کی انکار کرنے والی جماعت میں سے سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں, ان کی ایک خصلت کا یہاں بھی ذکر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے یعنی منکرین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں. تو منکرین کی ایک بہت بڑی تعداد تو ان کی ہے جو علل اعلان انکار کرتے ہیں اور میدان میں بھی اترتے ہیں مخالفت کے ساتھ, اور ایک جماعت وہ ہے جو اندر سے تو انکار کرتی ہے, اللہ کا بھی انکار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار, اللہ کے دین کا بھی انکار, اللہ کی کتاب کا بھی انکار, اندر سے تو منکر ہے لیکن ظاہر سے وہ اقراری اور ایمانی ہے. ظاہر سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں, انك لرسول اللہ, کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم انك لرسول, اللہ تو خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس لیے کہ اللہ ہی نے تو آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین آپ کے پاس آ کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو منافقین کا گروہ تھا ان کی ایک خصلت یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے دوسرے مومنین کے ساتھ, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی انہیں مومنین ہی سمجھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جس کو بتاتے تھے اور جس جس کے بارے میں بتاتے تھے اس کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت اعلیٰ درجے کی سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی تھی, وہ بھی کچھ کچھ سمجھ جاتے تھے, اور پھر ان کی یہ علامتیں بھی بیان ہوتی تھیں, اس سے بھی مسلمان ذرا چوکنا ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے مسجد میں آ کر, صف اول میں آ کر نمازیں پڑھتے تھے, بالکل آگے بیٹھ جاتے تھے اور بہت دھیان سے سنتے تھے, بہت دھیان سے سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, جو منکرین کی جماعت ہے ان منکرین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں, تو آپ سے لڑتے نہیں ہیں کھلم کھلا, آپ کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے, وہ تو آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی واعظ و نصیحت کو بہت دھیان سے سنتے ہیں. دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا صحابی ہے, بہت اعلیٰ درجے کا مومن ہے, کتنی فکر کے ساتھ کان لگا کر کے سن رہا ہے, ایسا ظاہر کرتے تھے کہ بہت توجہ سے سن رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں, یعنی آپ کی طرف متوجہ ہو کر بہت دھیان سے سنتے ہیں. اب دھیان سے سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن باڈی لینگویج اس کی ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت دھیان سے سن رہا ہے. تو پہلی شرارت تو ان کی یہ ہوتی تھی کہ سنتے نہیں تھے مگر دکھلاتے یہ تھے کہ سن رہے ہیں. اور پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بھی جو بڑے بڑے حضرات ہیں, جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں خود فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس ہی آ کر کے پوچھتے تھے. حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 12, 11, 10 سال کی ہوگی, ہو سکتا ہے اس سے بھی کم, لیکن اس وقت بھی ایک مقام تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, اس سے پتہ چلتا ہے. حضرت خود فرماتے ہیں انا ممن کنت یسأل, حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو سوال کیا جاتا تھا, یہ مجلس سے باہر نکل کر کے پوچھتے تھے کہ ماذا قال آنفا, حضرت نے ابھی ابھی کیا فرمایا. تو ایک دھوکہ تو یہ کہ مجلس میں غور سے سن نہیں رہے ہیں, اور دوسرا دھوکہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے جو اہم اہم لوگ ہیں ان کو اپنی طلب بتلاتے تھے کہ دیکھو ہمیں سیکھنے کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ دوبارہ ہم تکرار کر رہے ہیں, ہم دوبارہ ذرا سننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ صاحب علم ہیں, آپ علماء صحابہ میں سے ہیں, آپ من عالم صحابہ ہیں, تو دوبارہ ذرا حضرت کی بات ہمیں سناؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی دھوکہ دہی اور مجلس سے نکلنے کے بعد بھی دھوکہ دہی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو چھیڑنا مقصود ہو, کہ ان کو جا کر کے دوبارہ پوچھو تاکہ ان کو پتا چلے کہ جن صاحب کی مجلس میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ وہاں ان کی بات غور سے سنی جاتی, تو ہم نے کوئی خاص اہمیت سے سنی نہیں ہے, تو آپ ذرا بتلا دو کہ کیا کہا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, پھر جب وہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے پاس ملتے ہیں تنہائی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم مومن نہیں ہیں, ہم تو مجلس میں جا کر ایسا کرتے ہیں, مجلس میں جاتے ہیں اور بہت دھیان سے سننے کا ڈھونگ کرتے ہیں مگر سنتے نہیں. تو تنہائی میں بیٹھ کر کے مذاق کرتے تھے, ہم تو باہر نکل کر کے بھی ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کو ایسا لگے کہ ہمیں بہت طلب ہے, یا یہ کہ ان کو پتا چلے کہ جن صاحب کے مجلس میں تم لوگ آ کر کے بیٹھتے ہو ان کی گفتگو قابل اعتنا اور قابل توجہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں, ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کان لگا کر غور سے سنتے ہیں. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے, جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے, جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ سے تمام صحابہ کو بھی مراد لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ماذا قال آنفا, حضرت نے ابھی ابھی کیا کہا, ان صاحب نے ابھی ابھی کیا کہا, ماذا قال آنفا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کی اس بری خصلت کو بیان کرنے کے بعد ایک بہت اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے, جو شخص بھی اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے تو علم کا اور ہدایت کا دروازہ اس کے لیے تنگ ہونے لگتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیو اس دور میں بھی کسی ایسی مجلس میں کہ جس مجلس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کی جا رہی ہو, وہاں پر بے اعتنائی کا معاملہ نہ کیجئے, بے توجہی کا معاملہ نہ کیجئے. اس لیے کہ یہ دروازہ اگر دھیرے دھیرے بند ہوا اور بند ہوتے ہوتے پھر جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے, اللہ تعالی شانہ نے مہر لگا دی ہے. ایک مرتبہ شرارت کی جانے دیا, دوسری مرتبہ شرارت کی جانے دیا, تیسری مرتبہ شرارت کی جانے دیا, پھر شرارت کی تو اب وہ دروازہ بند ہونے لگا. جہاں سے دل میں ہدایت جاتی ہے وہ راستہ بند ہونے لگا, شرارت بڑھتی چلی گئی, ہدایت کا دروازہ تنگ ہوتا چلا گیا, تنگ ہوتا چلا گیا, اور تنگ ہوا اور تنگ ہوا اور تنگ ہوا اور تنگ ہوا, بالکل بند ہو گیا, اور بند ہونے کے بعد تالا لگ گیا. یہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علیہ, اب دروازہ بند بھی ہو گیا تالا بھی لگ گیا تو ہدایت کہاں سے اندر جائے گی؟ اور اب جب ہدایت اندر نہیں جا سکتی تو وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, یہ اتباع صرف ایک چیز کا کریں گے, ہوا کا, خواہشات کا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہمیں یہ ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے اعتنائی برتنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے بے اعتنائی برتنے میں یہ بات بھی آ گئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین سے بے اعتنائی برتنا, ان کی مجلسوں سے بے اعتنائی برتنا, ان کی مجلسوں میں بے توجہی سے بیٹھنا, بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا, نکیر کرنا, اس کے خلاف بولنا, دوسرے لوگوں کو روکنا, اس سے ہدایت کا جو دروازہ ہے وہ دھیرے 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 بند ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہدایت کا دروازہ جتنا کھلا ہوا ہے اتنی خواہشات کی اتباع کم. یہ ہدا اور ہوا, ہدا اور ہوا یہ دو پلڑے ہیں, ہدا اور ہوا یہ دو پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں ہدا, ہدایت زیادہ ہے, ہدا ہدایت زیادہ ہے تو سمجھو کہ خواہشات کم ہوگی, اور خواہشات اور ہوا یہ اگر کم ہے تو ہدایت زیادہ. اور یہ اتباع ہوا جتنی جتنی بڑھے گی ہدا اور ہدایت اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی, وہ پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اعاذنا اللہ من ذلک کہ یہ ہوا کا پلڑا اتنا جھک جاوے اتنا جھک جاوے اتنا جھک جاوے کہ ہدا والے پلڑے میں صفر رہ جاوے. یہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, اور اب کیا رہ گیا ہے ان کے پلڑے میں, ان کے پلڑے میں کیا رہ گیا ہے؟ وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور انہوں نے اتباع کر لی ہے اپنی خواہشات کی. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں, وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی ہے اور ہدایت ملنے کے بعد وہ شرارت نہیں کرتے, قرآن اور حدیث کے علوم سے بے اعتنائی نہیں برتتے, انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو توجہ سے سنتے ہیں, طلب کے ساتھ سنتے ہیں, ہدایت پر آنے کی نیت سے سنتے ہیں, سننے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی برائی ان کو نظر آتی ہے تو انہیں ندامت ہوتی ہے, کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں, اور اگر آنکھیں نہیں روتی تو دل ضرور روتا ہے, اندر اندر وہ بیٹھے بیٹھے نیتیں کرتے ہیں, چاہے ان نیتوں کو فوری طور پہ عملی جامہ پہنا سکے یا نہ پہنا سکے, لیکن اندر اندر بیٹھ کر نیتیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے, مجھے یہ گناہ چھوڑنا چاہیے. یہ ہے والذین اہتدوا, کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے, سمجھ دی ہے, ایمان دے دیا ہے اور دین پر کچھ چلنے کی توفیق دے دی ہے, شرارت نہیں کرتی, ان کی زندگی میں شرارت نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, زادہم ہدن, اللہ ان کو بڑھاتا ہے ہدایت میں, یہ ہدایت کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور ہدایت کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. زادہم ہدن, ہدن کا معنی رہنمائی, اور رہنمائی ملتی ہے علم سے. تو زادہم ہدن کا مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ ان کی علمی بصیرت کو بڑھاتے ہیں, اور علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ وآتاہم تقواہم, اللہ جل جلالہ وامنوالہ ان کے لیے ان کا تقویٰ یعنی عملی قوت کو بڑھاتے ہیں. اس سے کہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرائض اور واجبات پر لاتا ہے, تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچاتا ہے, تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو گناہ کبیرہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو بندے اور گناہ صغیرہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو بندے اور بدعتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وامنوالہ انہیں علمی بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں اور عملی قوت بھی عطا فرماتے ہیں. کیا پتا چلا بھائی؟ پتا یہ چلا کہ جو شرارت کرتا ہے, شرارت بے اعتنائی برتتا ہے, کبھی کبھی جو ایمان والے ہیں ان کی زبان سے بھی علماء کے بارے میں, دین کی چیزوں کے بارے میں, سنتوں کے بارے میں ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ الرحمن الحفیظ, یہ شرارت بے اعتنائی. کیا رکھا ہے مولویوں کے پاس, کیا رکھا ہے ان دروس قرآن میں, کیا رکھا ہے ان دروس حدیث میں, یہ بے اعتنائی. ایک تو ہے نا کہ سستی اور غفلت کی وجہ سے آدمی چلا جاتا ہے اور گھر جا کر کے لیٹ جائے, دوسرا یہ کہ اعراض کرنا کتاب اللہ سے, سنت رسول سے, دوسروں کو روکنا. بیٹھتے ہیں تو کیڑے تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہمیں مل جائے تاکہ اس کو اچھالیں ہم. تو ایسے لوگوں کے لیے دھیرے 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 یہ جو ہدایت کا دروازہ, یعنی ہدایت کا دروازہ, ہدایت کا دروازہ یعنی علمی بصیرت جو ہے وہ بند ہوتی چلی جاتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے اور اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. اب جب اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ راستہ صحیح کون سا ہے, تو وہ تب و ہوا ہوں, اب یہ خواہشات کے چکر میں پڑا رہے گا, اب اس کے عقائد جو ہے وہ من گھڑت ہوں گے, اس کے نظریات من گھڑت ہوں گے, اور اسے اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح تشریح بتلاتا ہے, سمجھاتا ہے, اسے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور والذین اہتدوا, اللہ جل جلالہ وامنوالہ جنہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور وہ اس کے بعد شرارت نہیں کرتے, عاجزی اختیار کرتے ہیں, تواضع اختیار کرتے ہیں, غلطی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, طلب میں رہتے ہیں, تو زادہم ہدا, اللہ جل جلالہ وامنوالہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں, ان کی علمی بصیرت میں اضافہ فرماتے ہیں, اور علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ وآتاہم تقواہم, انہیں قوت عملیہ بھی عطا فرماتے ہیں, تقویٰ بھی عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک شخص کے سامنے اللہ جل جلالہ وامنوالہ ہدایت کی راہ کھولتے ہیں, ایک منکر ہے اور منکر کو ایمان بتلاتے ہیں, اور اس کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں, اس کا دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کا دل کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہے, لیکن وہ شرارت کرتا ہے جیسے ابو جہل نے کی تھی, شرارت کرتا ہے جیسے ابو لہب نے کی تھی, بے اعتنائی برتتا ہے جیسے ابو طالب نے کیا تھا. تو دھیرے 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 وہ ہدایت کا دروازہ بند ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے, ایمان بھی قبول کرتا ہے, اور ایمان قبول کرنے کے بعد قرآن سے، احادیث سے، دینی علوم سے، علماء سے، دین سے بے اعتنائی اور بے پرواہی کا معاملہ کرتا ہے. دھیرے 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 اس کے لیے بھی دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور ہر وقت جو ہے گناہوں میں پڑا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے لاشعوری چیز ہو، کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت کا دروازہ تنگ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت کے دروازے کو وسیع کیسے کیا جاتا ہے. تو ہدایت کے دروازے کو وسیع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز الاستماع ہے، دھیان سے دین کی بات کو سننا، یہ پہلی سیڑھی ہے، دھیان سے دین کی بات کو سننا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ تو منافقین کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کان لگا کر بہت توجہ سے اور دھیان سے سنتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سنتے تھے مگر دھیان اور توجہ سے نہیں، ایسا بتلاتے تھے کہ دھیان اور توجہ سے سن رہے ہیں، سنتے نہیں تھے. اور اگر دھیان اور توجہ سے سنتے تھے تو صرف دھیان اور توجہ سے سننا وہ ہدایت کے دروازے کو وسیع نہیں کرتا، یہ پہلی سیڑھی نہیں ہے. صرف سننا، ایک شخص درس قرآن میں آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ میں بہت دھیان سے سنوں گا، غور سے سنوں گا، اور میرا اپنا جو نظریہ ہے اس نظریے کے لیے دلیل ڈھونڈوں گا، دلیل اس درس قرآن سے، اور پھر میں کہوں گا کہ فنا جگہ گئے تھے تو وہاں کے مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے، دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ نہیں. تو غور سے سن تو رہا ہے لیکن نیت بری ہے. بہت دھیان سے سنتا ہے علمی نکتے ڈھونڈنے کے لیے کہ چلو وہاں چلے جاتے ہیں درس قرآن کو سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی نکتے کام آ جائے ہماری درس قرآن میں. تو دیکھو سن تو رہا ہے. دھیان سے سننے کا کیا مطلب؟ دھیان سے سننے کا مطلب یہ کہ طلب کے ساتھ سننا، اس سے علمی بصیرت کا دروازہ کھلے گا، اور علمی بصیرت کا دروازہ کھلتا ہی چلا جائے گا، اور عمل کی توفیق ملے گی، اور عمل کی توفیق بڑھتی ہی چلی جائے گی. طلب کے ساتھ سننا. اور طلب کے ساتھ سننے کا کیا مطلب ہے؟ طلب کے ساتھ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم سے جو مقصود ہے، اس علم سے جو مقصود ہے، اس مقصود کو سامنے رکھ کر کے سنے کہ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ مجھے یہ مقصود حاصل ہو جائے. ایک شخص جو ہے وہ نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کے اوپر تم نے قدم رکھ دیا تو سمجھو کہ اب چڑھ گئے آپ. وہ پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھ کر کے کھڑا رہے تو اوپر کیسے چڑھے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا وہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا اس مقصود کے ساتھ کہ مجھے اوپر پہنچنا ہے. اور مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے عمل کرنا اور دوسروں کو عمل پہ لانا، یہ مقصود ہے، یہ انتہا ہے. ابتدا کیا ہے؟ غور سے سننا. تو صرف غور سے سننے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے طلبہ بھی بہت غور سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں درسگاہ میں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ درسگاہ میں دھیان سے سنیں گے تاکہ امتحان میں اول نمبر سے پاس ہو جائے. استماع سے کچھ نہیں ہوتا. استماع کا مطلب یہ کہ طلب کے ساتھ سنیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ طلب کے ساتھ آؤ، طلب کے ساتھ سنو. تو طلب کا کیا معنی؟ اس کی آج وضاحت کر رہا ہوں. طلب کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سننے کے بعد جتنی سیڑھیاں ہیں ان ساری سیڑھیوں پر میں چڑھنے والا ہوں، یہاں تک کہ انتہا کو نہ پہنچ جاؤں. اور انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ میں خود اس پر عمل کروں اور دوسروں پر کو عمل کراؤں، یہ ہے مقصود، یہ انتہا ہے. تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اور نیت یہ کہ فرسٹ فلور پر مجھے پہنچنا ہے، بالکنی پر مجھے پہنچنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی سیڑھی پر اس نیت کے ساتھ قدم رکھ رہا ہے کہ مجھے بالکنی پر پہنچنا ہے. تو جب بالکنی پر پہنچنے کی نیت سے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بیچ میں جتنی سیڑھیاں ہیں ان ساری سیڑھیوں پہ قدم رکھوں گا. اب یہ ہوا استماع. تو سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ غور سے سننا. اس کے بعد دوسری سیڑھی کیا ہے؟ سمجھنا. تیسری سیڑھی کیا ہے؟ اسے یاد رکھنا. اور چوتھی سیڑھی کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. اور پانچویں سیڑھی کیا ہے؟ اس پر عمل کرانا. تو طلب کے ساتھ سننے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں سن رہا ہوں اس پر میں عمل کروں گا، دوسروں کو بھی عمل کراؤں گا. اور سننے اور عمل کرانے اور عمل کرنے کے درمیان میں دوسری جو سیڑھیاں ہیں ان پر بھی قدم رکھنا ضروری ہے. اس لیے بہت دھیان سے سن کر سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کر اسے یاد رکھنا بھی ضروری ہے. یہ ہے طلب کے ساتھ سننا. تو جو شخص بھی طلب کے ساتھ سنے گا، پرلے درجے کا آدمی ہو، پرلے درجے کا آدمی، شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈاکو، پرلے درجے کا آدمی، اس کے لیے ہدایت پر آنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور مجھے علم حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر کے اسے محفوظ رکھنا ہے، محفوظ رکھ کر اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس مقصد سے وہ کسی مجلس میں آ کر دھیان سے اس نیت کے ساتھ سنے گا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اس نیت صادقہ کی برکت سے ضرور ہدایت کے دروازے کو کھولیں گے اور پھر وہ وسیع ہوتا ہی چلا جائے گا. والذین تدعو، یہ سب سے پہلی ہدایت ہے کہ یہ ارادہ دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے مقصود تک پہنچنا ہے، اور مقصود تک پہنچنے کے لیے ساری منزلوں کو طے کرنا ہے، اور ساری منزلوں کو طے کرنے کے لیے سب سے منزل پہلی منزل پہ میں آ گیا ہوں اور غور سے سن رہا ہوں آج. تو یہ والذین تدعو ہو گیا. اور جب والذین تدعو ہو گیا تو زادہم ہدن و آتاہم تقواہم. چنانچہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نیت صادقہ سے سنتا ہے، اور وہ نیت صادقہ جو اس کی نظر میں نیت صادقہ نہیں، جو اللہ کی نظر میں نیت صادقہ ہے، اخلاص سے سنتا ہے، اور وہ اخلاص نہیں جسے وہ اخلاص سمجھ رہا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے. بنیت صادقت یحبہ اللہ، ایسی نیت صادقہ سے سنتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو جسے اللہ پسند کرتا ہے کہ او ہو میرا بندہ کیسی نیت لے کر آ جایا ہے، اللہ اکبر. تو کیا ملے گا اسے؟ اسے دو چیزیں ملے گی، افہمہ کما یحب، افہمہ کما، افہمہ کما یحب، اللہ اسے دین کی سمجھ ویسی عطا فرمائیں گے جیسی اللہ چاہتا ہے، اسے شریعت کی پوری صحیح صحیح فہم ہوگی، غلطی نہیں ہوگی کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے میں نیت صادقہ سے اگر سنے گا. افہمہ کما یحب، جیسے اللہ پسند کرتا ہے ویسی سمجھ اسے عطا فرمائیں گے. اور وجعل له نورا فی قلبہ، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس طلب کے ساتھ استماع کی برکت سے اس کے دل میں ایک نور پیدا کریں گے، ایک نور پیدا کریں گے. اور یہ نور جو ہے یہی علمی بصیرت ہے اور یہی قوت عمل ہے. اس لیے میرے بھائیو، دینی مجلسوں میں جب بھی جاؤ، جہاں کہیں جاؤ، تو نیت صادقہ لے کر جاؤ، نیت صادقہ لے کر جاؤ کہ آج میں دینی مجلس میں جا رہا ہوں. یہ پہلی سیڑھی ہے، لیکن پہلی سیڑھی مقصود نہیں ہے، مقصود تو منزل ہے، آخری منزل. یہ پہلی سیڑھی ہے، اور بیچ میں جتنی سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کو طے کروں گا تو وہاں تک پہنچوں گا. اس لیے میں انشاءاللہ دھیان سے سنوں گا بھی، उसके बाद उसे समझूंगा भी अच्छी तरह, समझने के बाद उसे याद भी रखूंगा, और याद रखने के बाद उस पर अमल भी करूंगा, और अमल का एक हिस्सा यह है कि दूसरों को भी पहुंचाऊंगा। सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह तआला ने इसी को बयान किया है। आप फरमाते हैं कि अव्वलुल इल्म अल इस्तिमा, इल्म इल्म, और इल्म और अमल एक ही चीज है। वो इल्म तो बेकार है जिस पर अमल ना हो। तो कहते हैं कि इल्म और अमल की पहली सीढ़ी गौर से सुनना है, सुम्मल फहमो फिर समझना है, सुम्मल हिफ्ज़ो फिर याद कर लेना है, सुम्मल अमलो फिर अमल करना है, सुम्मल नशरो फिर दूसरों को अमल पिलाना है। ये आखिरी मकसद सामने हो गया, अमल और नशर, अमल और नशर, अमल और दावत, अमल और तबलीग, अमल और तालीम, अमल और तज़किया। दूसरों पर भी मेहनत करनी है। आम आदमी आम आदमी की हैसियत से मेहनत करे, आलिम आलिम की हैसियत से मेहनत करे, मुफ्ती मुफ्ती की हैसियत से मेहनत करे, अल्लामा अल्लामा की हैसियत से मेहनत करे। तो जो शरारत करता है, बेएतनाई बरतता है, उसके लिए हिदायत का दरवाजा बंद होता है। और जब हिदायत का दरवाजा बंद हो जाता है तो बस इत्तिबाए हवा के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। और अगर शरारत करता है, बेएतनाई बरतता है, तवज्जो नहीं करता, तो थोड़ा थोड़ा बंद होने लगता है, तो उसकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी इत्तिबाए हवा होगी। और जितना दरवाजा ज्यादा बंद होता चला जाएगा, उतनी ही इत्तिबाए हवा ज्यादा होगी। फिर अफसोस भी निकल जाता है गलत काम करने पर। इसका मतलब है कि खतरे की तरफ जा रहा है। और जो शख्स बेएतनाई नहीं बरतता, और बेएतनाई न बरतने का मतलब यही है कि दीनी मजलिसों में जाता है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को सुनता है नियत सादिका से कि ये मेरी पहली सीढ़ी है, मगर मैं पहली सीढ़ी के लिए नहीं आया हूं, पहली सीढ़ी पर कदम रखा है आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए। तो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु फिर ज़ादहुम हुदन, ये जो पहली तौफीक और हिदायत मिली है उसे बढ़ाएंगे। और वह आताहुम तक्वाहुम, अल्लाह ताला उसे इल्मी बसीरत भी अता फरमाते हैं और अमली ताकत भी अता फरमाते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु ने यह फर्क बयान किया मोमिनीन और मुनकरीन के दरमियान कि मोमिनीन बेएतनाई नहीं बरतते, इसलिए उनका सीना कुशादा हो जाता है, मुनशरे हो जाता है। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, शरह सदर उनको नसीब हो जाता है। और जो शरारत करता है, शरारत, तो शरारत करता है तो यजल सदरहु दयिकन, इंशरा खत्म हो जाता है, दीन के काम में दिलचस्पी नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, उसको मजा आता है मासी में, इताद में मजा नहीं आता। ये उसका दरवाजा बंद हो रहा है, और फिर मोहर लग जाती है और वह तब हुआ। मुनकरीन के आला दर्जे के तबके के जिक्र के बाद अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु इरशाद फरमा दे कि फहल यनजुरून इल्ला साअत अंतातियहुम बगता। ये जो मुनाफिकीन हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, वाजो नसीहत भी सुनते हैं, कुरान भी सुनते हैं, जुमा का खुतबा भी सुनते हैं, और ये जो मुनकरीन है दूसरे गैर मुस्लिम, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुन रहे हैं, फिर भी ये ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं, ईमान कबूल नहीं कर रहे, तो ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि जब कयामत आएगी तो सब कुछ देख करके हम ईमान कबूल करेंगे। इसका माना ये नहीं कि हकीकत में कयामत का इंतजार कर रहे थे, एक मुहावरा है। जैसे एक तालिब इल्म के लिए अगर मोहतमिम साहब के पास कोई उस्ताद किसी तालिब इल्म की शिकायत देकर के आए, और उस्ताद भी उससे थक गया हो और मोहतमिम साहब भी थक गए हों, तो और मोहतमिम साहब को ये पता है कि इनको 50 मरतबा नसीहतें कर चुके हैं मगर ये नसीहत हासिल नहीं करते, तो मोहतमिम साहब ये कहेंगे कि ये इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब इम्तिहान आएगा उस वक्त ये मेहनत करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब आंखों को खोलने से कोई फायदा नहीं होगा, فَهَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے، اور جب اچانک قیامت آ جائے گی تو سارے حالات کو دیکھ کر کے ہم اس وقت نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کریں گے، لیکن نہیں، اس وقت تو ایمان قبول کرنا نافع نہیں ہوگا، قیامت کے آ جانے کے بعد جو ایمان قبول کرے گا اس کو وہ ایمان نفع نہیں پہنچائے گا۔ جیسے ایک طالب علم دور کے زمانے میں بیٹھا رہے پورا سال سبق وغیرہ میں محنت نہ کرے، دور کے زمانے میں بھی بیٹھا رہے اور اچانک سر کے اوپر امتحان آ گیا کہ کل امتحان ہے، اب آج رات وہ محنت کرنا شروع کر دے گا، تو چاہے جتنی بھی محنت وہ کرے، ہماتن متوجہ رہے 24 گھنٹے امتحان سے پہلے، لیکن اب پاس ہونے کے امکانات ختم ہو گئے اس کے۔ تو یہ انکاری جملہ ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب ان کے پاس وہ قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت پکڑنا کیسے ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو نصیحت کام ہی نہیں آئے گی، اس وقت نصیحت حاصل کر کے کوئی ایمان قبول بھی کرے تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ شانہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن قیامت کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا جہنم کو دیکھ کر، وانا لہ الذکرا، لیکن وہ نصیحت حاصل کرنا اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ لوگ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو ان کو کوئی چیز کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہے، جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے کے بعد نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن فانا لہم اذا جاءتہم ذکرہم، اور بیچ میں ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو کہ قیامت کب آئے گی، نہیں آئے گی، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، اگر تمہیں ایسا ہو جب قیامت آئے گی پھر دیکھیں گے ہم، اور جب قیامت کو دیکھ لیں گے پھر ایمان لے آئیں گے، تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، فقط جا اشراتها، اس کی نشانیاں آ چکی ہے، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی نزول قرآن کے وقت جو نشانیاں آ چکی تھیں، ان میں سے پہلی نشانی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت آ جائے گی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ قیامت ابھی نہیں آئے گی، ابھی تو نبی آخر الزمان کو آنا ہے، قیامت ابھی نہیں آئے گی، ابھی تو نبی آخر الزمان کو آنا ہے، لیکن جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے یہ قیامت کی نشانی ہو گئی کہ اب آ رہی ہے قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوئس تو انا وسا تو کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ روایت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ساتھ ملا کر کے یہ کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ اس کی دو تشریح کی ہے حضرت محدثین نے، ایک یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بس میں آ گیا، میرے بعد اب قیامت ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت ہم دونوں اس طرح ہیں، بس جتنا یہ بیچ والی انگلی کا اور یہ شہادت کی انگلی کا اوپر پوروں کے پاس فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے کہ میں ذرا جلدی آ گیا ہوں، میں یہ شہادت کی انگلی ہوں، یعنی اتنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہاں سے لے کر یہ اتنا لمبا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو قیامت بہت دور تھی، اب یہاں یہ انگلی کا شہادت کی انگلی کے پورے تک ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں سے اب یہ جو اوپر والی انگلی ہے بڑی انگلی بس اتنا حصہ رہ گیا ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس انتظار میں رہو کہ قیامت آئے گی، قیامت کو دیکھیں گے اور قیامت کو دیکھ کر کے پھر یقین ہوگا تو ایمان قبول کریں گے، تو قیامت تو آنے والی ہے مگر اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اور تمہیں یہ جو شبہ ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں، تو قیامت کی دو نشانیاں آ چکی ہیں، نمبر ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، اور دوسری نشانی انشقاق قمر, چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. یہ دو علامتیں آ گئی ہیں. دو علامتیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آ چکی ہے. اس لیے تم لوگ فکر کرو اور ایمان قبول کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرماوے. یہ ساری منزلیں میرے بھائیوں آنے والی ہیں, ساری منزلیں آنے والی ہیں. قیامت ہر شخص دیکھے گا, قیامت ہر شخص دیکھے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی قیامت کو دیکھیں گے, اور کچھ لوگ جو قیامت سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنی خود کی قیامت کو دیکھیں گے. خود کا مر جانا یہ بھی قیامت ہے, تو اپنی خود کی قیامت دیکھیں. قیامت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, قبر میں جانا ہے, قیامت کے دن حشر ہونے والا ہے, سور پھونکا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور سوال جواب ہوگا. اب کامیاب وہ شخص ہے جس کا ہدایت کا دروازہ کھلا رہے, اور ناکام وہ شخص ہے جس کا ہدایت کا دروازہ تنگ رہے. اسی لیے اکابر جو ہے وہ دین کے کسی بھی معاملے کی مذاق کرنے سے بہت روکتے ہیں. کسی بھی دین کے معاملے میں مذاق مت کرو. کتاب اللہ سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیا ہے, اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہے, طلبہ ہیں, علماء ہیں, مصحف ہے, کوئی کتاب لکھی گئی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, اس کا فتویٰ ہے, کبھی بھی مذاق مت اڑاؤ, مذاق مت اڑاؤ. اور مشائخ کی گستاخی سے بچو, اس لیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے حاملین ہے. اساتذہ کی گستاخی سے بچو, اس سے جو ہے اس قسم کی بے اعتنائی, بے پرواہی, بے ادبی, گستاخی سے یہ خدا کا دروازہ, ہدایت کا دروازہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. اور تنگ ہوتے 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 جتنا زیادہ تنگ ہوتا چلا جائے گا, ظاہر ہے کہ پھر ہدایت کی طرف آنا مشکل ہوگا اور اتباع ہوا کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. اور دروازے کو وسیع کرو. وسیع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صحیح طلب لے کر مشائخ اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھو. کتاب اللہ اور سنت رسول جہاں سمجھایا جاتا ہے وہاں بیٹھو, بیٹھو اور ایسے ہی بیٹھے مت رہو غفلت کے ساتھ, یہ بے اعتنائی ہے. توجہ سے سنو, اور توجہ سے اس نیت کے ساتھ سنو کہ مجھے غور سے سننا ہے اور سن کر عمل پر آنا ہے. اور غور سے سن کر عمل پر آنے کے لیے بیچ میں دو سیڑھیاں ضروری ہیں کہ سمجھوں گا اور سمجھ کر یاد رکھوں گا تو عمل پر آ سکوں گا. اس لیے مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو دھیرے دھیرے والذین اہتدوا زادہم ہدن, یہ علمی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی. وآتاہم تقواہم, اور تقویٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا, جس کی وجہ سے عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينة الايمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.